مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. اس محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ بات ناممکن ہے کہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اپنے ایمان کے مکمل ہونے کا دعویٰ کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ بات ارشاد فرمائی: لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. یہاں مومن سے مراد، اس کی تشریح میں محدثین کرام، علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے لیے محبوب نہ بن جائے. من والدی، اس کے اپنے والد، و ولدی، اس کی اپنی اولاد، و الناس اجمعین، اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ، جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں. تو ہمیں، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ اس معاملے میں امت اتنی حساس واقع ہوئی ہے کہ اتنی حساس دنیا کے کسی اور موضوع یا کسی اور ٹاپک پر نہیں ہوتی. آپ واقعات اٹھا کر دیکھ لیجئے، شروع دور سے لے کر اب تک جب نبی کی محبت پر آنچ آئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی سی بدتمیزی کسی نے کی ہے، پوری امت نے مل کر اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے. یہ آج کی کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ پوری اسلام کی ہر دور کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان ہر ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان آگے بڑھ کر اس کی انگلی کاٹ دیتے ہیں، اس کی زبان بند کر دیتے ہیں، اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا بدتمیزی کرے. اس لیے کہ مسلمان اپنی جان سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، مسلمان اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، مسلمان اپنی بیوی اور بچوں سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، مسلمان دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. ہر چیز نبی کی محبت پہ مسلمان قربان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلیوں پر لے کر کھڑا ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے. یہ ہمارے لیے، سچی بات تو یہ ہے، آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اعمال کی تو ہم پیچھے رہ گئے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اس امت کو نصیب ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف خدا کا احسان اور اس کی توفیق ہے، اس کے سوا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. کہ یہی ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے، یہی ہمارے لیے سب سے زیادہ فخر اور عزت کی بات ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, اس لیے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. شروع دور سے آپ دیکھیے آج تک, جیسے ہم نے شروع میں کہا, مسلمانوں نے ہمیشہ ناموں سے رسالت کی حفاظت کی ہے. اور یاد رکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس, ان کی عزت کی حفاظت کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں, اس کی حفاظت تو خدا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کے دفاع میں کھڑے رہیں, ان کا دفاع تو خود حق تعالیٰ نے کیا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دفاع میں اٹھ کھڑے ہو جائیں, یہ ہمارے ایمان کے لیے دلیل ہوگی. اس کی ہمیں ضرورت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی دفاع میں کھڑے ہوں. ورفعنا لک ذکرک, قرآن نے اعلان کر دیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ظاہر ہے کہ جس کے ذکر کو خدا نے بلند کیا, دنیا کی پوری طاقتیں مل کر اس کا ذکر نیچا نہیں کر سکتی. جس کو خدا نے بلند کیا ہو, جس کو خدا نے عزت دی ہو, دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو بے عزت نہیں کر سکتی. وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا, عزت اور ذلت کا اکیلا مالک اللہ ہے. انسانوں کے ہاتھ میں, حکومتوں کے ہاتھ میں, کسی طاقت کے ہاتھ میں عزت اور ذلت نہیں ہے. اس کا تنہا مالک خدا ہے. خدا جسے عزت دیتا ہے, دنیا کی طاقتیں مل کر ذلیل نہیں کر سکتی, اور خدا جسے ذلیل کرے, دنیا کی طاقتیں مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے اور یقین ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اللہ نے دی ہے, اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے, اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا ہے. لہذا ہمیں اس کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف سے دفاع کریں. اللہ نے ان کی طرف سے دفاع کیا ہے, اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے دفاع میں اور ان کے ذکر میں ہم آگے بڑھیں, آگے بڑھ کر ہم ان کا دفاع کریں. یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے, یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک موقع پر ابو جہل نے گالی بکی, بدتمیزی کی, برا بھلا کہا. ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ جنگل سے واپس آ رہے تھے, کسی شکار کے لیے نکلے تھے, کہیں دور گئے ہوئے تھے. واپس جب وہ لوٹے تو ابو جہل یا غالباً حضرت حمزہ, ان میں سے کسی ایک کی لونڈی نے, باندی نے ان کو خبردار کر دیا, بتا دیا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر تھی کہ کفر و شرک کے ہوتے ہوئے ان کی غیرت جاگ اٹھی. انہوں نے کہا, میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کی بدتمیزی کی گئی, ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا, یہ کیسے ممکن ہے؟ وہی کمانڈ جو شکار کے لیے لیے گئے تھے, وہی کمانڈ لے کر چلے, اور جا کر دیکھا کہ حرم کے اطراف میں سرداران قریش کے درمیان ابو جہل بیٹھے گپے ہانک رہا ہے. ان کی غیرت نے ان کو مجبور کیا, اور وہ گئے سیدھے ابو جہل کے پاس اور اپنی کمان لے کر اس کے سر کو اتنے زور سے مارا کہ ابو جہل زخمی ہو گیا, اور کہا کہ کیا تو میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا, جبکہ خود میں اس کے دین پر ہوں. اور یہ کہہ کر سرداران قریش کے سامنے علل اعلان ببانگ دہل اپنے اسلام کا اعلان کیا. یہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ, یہ وہ دو شخصیتیں ہیں مکے کے دور میں, اور حضرت بزر غفاری, اور ممکن ہے اور کچھ نام مل جائے, جنہوں نے کفار و مشرقین کے سامنے ببانگ دہل اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا. اور اس اعلان کی وجہ جو بنی ہے, وہ ان کی وہ غیرت تھی, حمیت تھی, جو اس وقت بھڑک اٹھی جب انہوں نے سنا کہ اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. تو اس بدتمیزی کے نتیجے میں وہ مسلمان ہوئے, ان کی غیرت نے انہیں ابھارا, اور انہوں نے اس کافر کو زخمی کر دیا سب کے سامنے. اس سلسلے میں انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ ریٹرن واپس مجھ پر کیا حملہ ہوگا. اور پھر آگے بڑھیے, مدینے کے دور میں کعب بن اشرف اور سرداران یہود, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے, ان کے خلاف اشعار کے ذریعے اشعار کہہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو حجو یعنی ان کے برے القاب اور ان کا برا تذکرہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. تاریخ گواہ ہے کہ بعض صحابہ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر چپکے سے رات کے اندھیرے میں ان کے قلعوں میں جا کر ان کا خاتمہ کیا, ان کا سر قلم کیا ہے. ہر دور میں گستاخان رسول اپنے منہ کی کھا چکے ہیں اور ان کا انجام اس دنیا میں ہی برا ہو چکا ہے. ابھی چند مہینے پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو بھی دیکھی, پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ گستاخ رسول جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے کارٹونز بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی, ظاہر ہے کہ دنیا کی طاقتیں مل کر توہین کرنے کی کوششیں کریں, پہلے ہی بات یاد کی جا چکی ہے توہین ہو نہیں سکتی. اس کا مقام خدا نے بلند کیا ہے, جس کو عزت اللہ نے دی ہو دنیا کی طاقتیں ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے, ان کے عزت کے ساتھ کیا کھلواڑ کر سکتی ہے. یہ تو خود اپنی منہ کے کھاتے ہیں اور خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لعنتوں کے مستحق ہوتے ہیں. یہ وہ ملعون ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خدا کا غضب بھڑکتا ہے. تو آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا ویڈیو کے ذریعے کہ وہ گستاخ رسول کس طرح اس کا کار حادثے کا شکار ہوا اور وہ چیختا اور چلاتا اور روتا اس دنیا سے چلا گیا. اس کی چیخیں لوگوں نے سنی, اس کے رونے کی آوازیں لوگوں نے سنی, جل کر راکھ ہو گیا. لوگوں نے بچانے کی بہت کوششیں کی, پانی بہت مارا گیا لیکن آگ بجھ نہیں سکی. ظاہر ہے کہ گستاخوں کا حال ہر دور میں یہی ہوا کرتا ہے. آج بھی جن لوگوں نے بدتمیزیاں کی, گستاخیاں کی, پوری دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا کے مسلمان اگرچہ کہ وہ کسی اور موضوع پر اٹھ کھڑے نہیں ہوتے لیکن جب ناموں سے رسالت کی بات آتی ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آتی ہے, پوری دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا کے مسلمان, وہ عرب ہو یا عجم, وہ مشرق کے رہنے والے ہو یا مغرب کے رہنے والے ہو, تب سراپا احتجاج بن کر نکل آتے ہیں. یہ ہے محبت, یہ ہے عظمت, یہ ہے عشق. اور ضرورت ہے کہ یہ محبت اور یہ عشق ہم اپنے آپ میں پیدا کریں, اپنے دلوں میں پیدا کریں, اپنے بچوں اور بچیوں کے دلوں میں پیدا کریں, ان کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ اگر ہم اس دنیا میں ہمارے لیے کوئی آئیڈیل شخصیت ہے, اگر اس دنیا میں ہمارے لیے کوئی نمونے کی حیثیت رکھتی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. قرآن مجید نے صاف اعلان کیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. آج نوجوان ٹی وی دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, سیریلز دیکھ کر, کھیل دیکھ کر, ریسلنگز دیکھ کر, فٹ بال کے میچز دیکھ کر, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ہیرو, میرے لیے آئیڈیل فلاں ہیرو ہے, میرے لیے آئیڈیل فلاں ایکٹر ہے, میرے لیے آئیڈیل فلاں کرکٹر ہے, میرے لیے آئیڈیل فلاں فٹ بالر ہے, میرے لیے آئیڈیل فلاں ریسلر ہے. ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے, ہمارے لیے آئیڈیل, ہمارے لیے نمونے کی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہم یہ بات اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیں, ان کے دلوں میں بٹھائیں کہ وہ ہر نبی کی محبت میں ایسے سرشار ہو کہ وہ بڑا ہو کر کسی اور شخصیت کو آئیڈیل ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. یا تو وہ نبی کو اپنا آئیڈیل قرار دے یا غلامان مصطفیٰ کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھے. اور غلامان مصطفیٰ سے مراد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں, جن کے ایمان کو اللہ نے امت کے لیے معیار قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس, ایمان اس طرح لے آؤ جیسے لوگوں نے ایمان قبول کیا, یعنی جیسے صحابہ کا ایمان ہے. صحابہ کا ایمان اس امت کے لیے معیار کی حیثیت رکھتا ہے, اس لیے کہ حقیقی معنی میں اس دنیا میں سچے اگر کوئی غلامان مصطفیٰ ہیں تو وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو اپنا مشن سمجھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھا اور اس پر چمٹے رہے. اور یاد رکھیے, ایک صالح اسلامی نظام اس وقت تک برپا نہیں ہو سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا آئیڈیل نہ سمجھے اور جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہ کریں. ہم نبی کے فالوور ہیں, ہم نبی کے سنت کے شیدائی ہیں, ہم اس کے عاشق ہیں, ہم اس کے دائی ہیں, ہم دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ نبی کے مشن کو پورا کریں, نبی کے پیغام کو پورا کریں, نبی کی سنتوں کی اتباع کریں, نبی کی سنتوں کو فالو کریں, نبی کے کلچر کو عام کریں. اور نبی کے کلچر سے ہٹ کر جو بھی کلچر ہوگا وہ کلچر ابلیسی ہو سکتا ہے, شیطانی کلچر ہے. دو ہی طریقے ہیں زندگی گزارنے کے, ایک طریقہ وہ ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں جو نبی کا کلچر ہے, اور ایک طریقہ وہ ہے جس کو ہم فیشن کہتے ہیں جو ابلیسی اور شیطانی کلچر ہے. اور ان دونوں کے درمیان ہمیں اختیار ہے کہ جس کلچر کو چاہے اختیار کریں. ظاہر ہے کہ ہم نبی کے شہدائی ہیں, نبی کے عاشق ہیں, نبی کے سپاہی ہیں. ہمیں اس کلچر کو اختیار کرنا چاہیے جس کلچر کا نام سنت ہے. جب جب بھی زندگی میں ایسے مواقع آئے کہ سنت اور فیشن میں ٹکراؤ پیدا ہو تو نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فیشن کو چھوڑیں اور سنت کو اختیار کریں. یہ جانچ ہوتی ہے, یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے جہاں نبی سے محبت کا ہمارا امتحان ہوتا ہے, ایک طرف سنت دوسری طرف فیشن. آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اس وقت جو حالات آ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ناموس رسالت کا واقعہ چونکہ اس میں سب سے زیادہ حساس واقعہ ہے, اور پوری دنیا کے مسلمان جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا تمام مسائل پر خاموشی اختیار کر سکتے ہیں, لیکن یہ وہ حساس مسئلہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے 1400 سال میں مسلمانوں نے کبھی اس مسئلے میں کبھی نہ سمجھوتا کیا نہ خاموشی اختیار کی, بلکہ دنیا کی طاقتوں سے, سپر پاور طاقتوں سے ہمیشہ ٹکرا چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں. ابھی حال ہی میں لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ ہے, حجاب کا مسئلہ ہے, زعفرانی رنگ میں تعلیم کو رنگنے کا مسئلہ ہے, نصابیات کی تبدیلی کا مسئلہ ہے, وغیرہ وغیرہ. خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ ہم سے ہماری آزادی کو سلب کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں, ہمیں اپنے دین سے محروم کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں, ہمیں اپنے کلچر سے دستبردار ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے, ہمیں اس تہذیب و تمدن کو قبول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو تہذیب و تمدن شیطانی ہے, ابلیسی ہے, دجالی ہے. ظاہر ہے کہ یہ حالات, یہ آزمائشیں ہمارے لیے رحمت بھی بن سکتی ہے, ہمارے لیے زحمت بھی ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ ان حالات اور ان آزمائشوں کو ہم کیسے جانچیں, ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ حالات, یہ آزمائشیں ہمارے لیے رحمت ہیں, اور ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ حالات, یہ آزمائشیں ہمارے لیے خدا کی پکڑ ہے, عذاب الہی ہے, اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پکڑ ہے. ہمیں کیسے معلوم ہو, وہ کیا معیار ہے, وہ کیا طریقہ ہے, وہ کیا پیمانہ ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ آنے والے حالات, یہ آنے والی آزمائشیں ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے. اس کا صاف صاف جواب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں. ختم. اگر ان حالات کے نتیجے میں ہم دین سے قریب ہوئے, ہم اللہ سے قریب ہوئے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس کی سنت سے قریب ہوئے, یقین مانیے یہ حالات ہمارے لیے رحمت ہے, کیونکہ ان حالات نے ہمیں دیندار بنا دیا, ان حالات نے ہمیں خدا سے قریب کر دیا, ان حالات نے ہمیں دین سے قریب کر دیا, ان حالات نے ہمیں آخرت کی فکروں سے قریب کر دیا, ان حالات نے ہمیں جنت سے قریب کر دیا. یہ حالات ہمارے لیے رحمت ہے. اگر ان حالات کو دیکھ کر ہم عبرت کی نگاہ ڈالیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی کے فیصلے لائیں, ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے, ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم دین کی تعلیمات پر عمل کریں گے, ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نبی کی محبت کا گھوٹ اس طرح پیئیں گے کہ جب سنت اور فیشن کا ٹکراؤ ہوگا تو ہم فیشن کو اپنے پیروں تلے کچلیں گے. اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی اور ہم گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں گے, توبہ اور استغفار کریں گے, ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی, یقین مانیے یہ حالات, یہ آزمائشیں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اور ان حالات کے آنے کے باوجود, ان آزمائشوں کے اترنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, ہماری فکر اور سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, بلکہ حال یہ ہے کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی تو اب بھی ہے. اب بھی ہماری فکریں کھانا پینا, کھیلنا کودنا, موبائل لے کے گھنٹوں استعمال کرنا, بیکار کی محفلوں میں اپنا وقت برباد کرنا, عیش کرنا, عیاشی کرنا, زندگی کے کو بے مقصد سمجھ کر زندگی یوں ہی الٹ اپ گزارنا ہے اور پھر کوئی تبدیلی نہیں ہے, پھر یاد رکھیے خدا کی طرف سے پکڑ ہے, یہ عذاب الہی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آنے والے سخت ترین حالات سے پہلے ریمائنڈر ہے, الارم ہے, آنے والے سخت ترین حالات کی کچھ جھلکیاں ہیں جو اس وقت نظر آ رہی ہیں. تو آج ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے, ہم ان حالات کو رحمت میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں اگر ہم خدا سے قریب ہو, اس کے رسول سے قریب ہو, دین سے قریب ہو, گناہوں سے چھوڑنے کا فیصلہ کریں. اور یہ حالات اور بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں, زحمت بن سکتے ہیں, عذاب الہی اور زیادہ تیزی سے آ سکتا ہے, اللہ بچائے اگر ہم ان حالات سے سبق نہیں لیا اور ہم نے دین کی طرف پلٹنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. فجر کی اذان اگر لاؤڈ اسپیکر پر نہیں ہو رہی ہے تو پہلے جس تعداد میں ہمارے یہاں فجر میں مصلی تھے, اب لاؤڈ اسپیکر کے بند ہونے کے بعد اس سے 10 گنا مصلی بڑھ جائے. یقین مانیے لاؤڈ اسپیکر کا بند ہونا ہمارے لیے رحمت ہے, کر کے تو دکھائیں, گھر گھر سے آدمی اٹھے فجر کی نماز میں پہنچے, پھر دیکھیے لاؤڈ اسپیکر بند ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ لاؤڈ اسپیکر کا بند ہونا خدا کی طرف سے رحمت کا سبب بن سکتی ہے. ہم نے تو یہ ایک لاؤڈ اسپیکر کی مثال دی ہے, ورنہ آپ ان حالات میں دسیوں مثالیں لے سکتے ہیں. اگر ہم نے فیصلہ کیا شریعت پر عمل کرنا ہے, دنیا کی طاقتیں ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتی. اگر حجاب پر پابندی لگا دی گئی ہے تعلیم کے بہانے, تو ہمیں فیصلہ کرے کہ ہمارے گھر کی عورتیں بغیر حجاب کے باہر نہیں نکلے گی, حالات کیوں نہیں بدلیں گے, ہمارے فیصلوں سے خدا کے حال خدا کی طرف سے حالات تبدیل ہوں گے. ان حالات کو ہم خدا کی طرف سے ایک اپرچونیٹی سمجھے, ایک موقع سمجھے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا, اور شریعت پر عمل کرنے کا, اور گناہوں کی نفرت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کا, اور اس مشن کو پورا کرنے کا, اس مشن کو لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت بھی تھی. یہ فکر ہماری فکر بنے, یہ سوچ ہماری سوچ بنے کہ ہمارا مشن وہی مشن ہے جو سرکار کا مشن تھا. اس پیغام کو ہم اپنے نسلوں میں منتقل کریں, چاہے وہ مدرسے کے طلبہ ہوں, چاہے وہ اسکولوں اور کالجز کے پڑھنے والے ہوں, دونوں کا مشن یہ ہے. ہر مسلمان کا مشن یہی ہے کہ وہ اسلام کا غازی ہے, اس کا سپاہی ہے, اس کا دائی اور علم بردار ہے, اور سب سے بڑھ کر اپنے قول و عمل کے ذریعے اسلام کی صحیح تصویر کو انسانیت کے سامنے پیش کریں. اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.